ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار کی گفتگو، چوتھے دور کے مذاکرات کی وضاحت اور ایرانی قوم کے ایٹمی حقوق کے تحفظ پر زور۔ یوکرین کا بحران، مشرقی شہر سلوویانسک اور اس کے اطراف میں لڑائی میں شدت۔ شام پارلیمنٹ میں وزیراعظم کی بریفنگ، 3 جون کے صدارتی الیکشن کی تیاری مکمل کر لیے جانے کا اعلان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ لے کر ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ اور اب آج کا خبرنامہ تفصیل کے ساتھ۔ ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار نے گروپ 5+1 کے ساتھ مذاکرات میں ایرانی قوم کے مسلمہ ایٹمی حقوق کے تحفظ پر زور دیتے ہوئے بتایا ہے کہ مذاکرات کا اگلا دور آئندہ مہینے انجام پائے گا۔
ایٹمی معاملے پر ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں ایرانی ٹیم کے سینئر مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے 5+1 گروپ کے ساتھ مذاکرات میں ایرانی عوام کے حقوق کے تحفظ کو مذاکراتی ٹیم کا اہم ترین فریضہ بتایا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر مذاکرات کار عباس عراقچی نے ایران کے سرکاری ٹیلیویژن چینل سے گفتگو میں جمعے کے روز ویانا میں ختم ہونے والے ایٹمی مذاکرات کے چوتھے دور کے بارے میں کہا کہ حتمی سمجھوتے کے متن پر اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے سنجیدگی کے ساتھ بات چیت اور زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے گزشتہ 3 ادوار میں بھی کوشش کی گئی کہ سمجھوتے کے بارے میں کلی مسائل پر بات چیت ہو اور فریقین کے نظریات ایک دوسرے سے قریب آئیں۔ سید عباس عراقچی نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ویانا میں چوتھے دور کے مذاکرات میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حتمی سمجھوتے کے متن کی تیاری کے لیے ضروری آمادگی نہیں پائی جاتی اور یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ چند میٹنگوں اور نشستوں میں اس سلسلے میں کوئی سمجھوتا ہو جائے گا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ چوتھے دور کے مذاکرات میں حتمی معاہدے کے متن کے سلسلے میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا، کہا کہ مذاکرات جاری رکھنے کے سلسلے میں مشترکہ نظریہ پایا جاتا ہے، لیکن حتمی سمجھوتے کے متن کی تیاری کے لیے دونوں ہی فریقوں کو کچھ مشترکہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے مذاکرات میں جو خود ہی پیچیدہ ہوں، کوئی مسودہ لکھنا اسی وقت ممکن ہو سکے گا کہ جب ضروری پختگی حاصل ہو جائے۔ ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار اور نائب وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ عراق کے بجلی گھر کے پاور کو کم کرنے کا مطالبہ ایک مضحکہ خیز بات ہے، کہا کہ یہ ریئیکٹر 40 MW کے پاور کے ساتھ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے گا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے پی ایم ڈی یا ایٹمی توانائی سے فوجی مقاصد کے تحت استفادے کے بارے میں کہا کہ ایران کے دفاعی پروگراموں اور پی ایم ڈی موضوع کے درمیان فرق کا قائل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا دفاعی پروگرام کبھی بھی ایران اور 5+1 گروپ کے مذاکرات کا موضوع نہیں رہا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ انہوں نے ایران اور 5+1 گروپ کے مذاکرات کے بارے میں بعض بیرونی قیاس آرائیوں کے بارے میں کہا کہ یہ باتیں خاص مقاصد کے تحت انجام پا رہی ہیں تاکہ اس طرح وہ مذاکراتی عمل کو خاص سمت میں لے جائیں اور اپنے نظریات مذاکرات کے سلسلے میں قیاس آرائیوں کے ذریعے مسلط کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی مذاکرات کے بارے میں بیرونی سطح پر ہونے والی قیاس آرائیوں کے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ کوئی بھی طاقت ایٹمی میدان میں پیش رفت سے ایران کو نہیں روک سکتی، کیونکہ ایٹمی سائنس اور ٹیکنالوجی خود ایران کی اپنی ہے اور جن لوگوں نے ایران کو ایٹمی ٹیکنالوجی سے روکنے کی کوشش کی ہے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے بتایا کہ ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور 16 اور 17 جون کو ویانا میں ہوگا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ اگرچہ ویانا 4 مذاکرات میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے، بلکہ دونوں فریق اپنے مذاکرات جاری رکھیں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ حتمی سمجھوتا اسی وقت ہو سکے گا کہ جب مذاکرات میں ایران کے مطالبات کا لحاظ رکھا جائے گا اور فریق مقابل کی طرف سے ایرانی عوام کے ایٹمی حقوق کا احترام کیا جائے گا۔
اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے کہا ہے کہ قومی سطح پر حصول علم کی کوشش اور علماء و دانشوروں کی تربیت کا مقصد قومی طاقت و ثروت میں اضافہ کرنا ہے جو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے ممتاز اساتذہ، دانشوروں، محققین اور اہل فن و ہنر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی تقریب میں کہا کہ علم کا آغاز تو ہے لیکن اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دانشور ہر روز اور ہر لمحے پہلے سے زیادہ دانشور اور زیادہ عالم بن سکتا ہے اور اپنا اثر مرتب کر سکتا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے کہا کہ اگر عالم اور دانشور کی تعریف یہ ہو کہ عالم اور دانشور اپنے سماج و معاشرے اور ملک میں انسانوں کے درمیان مؤثر ہو سکتا ہے اور معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے تو پھر وہ ہر لمحے مؤثر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج جس ملک نے بھی ترقی کی ہے اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ علم و دانش اور دانشوروں اور اہل فن سے اس نے صحیح اور بھرپور طریقے سے استفادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج جس ملک میں بھی دانشوروں کے لیے زیادہ مواقع ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ ترقی کرتا ہے اور اسی معاشرے میں انسان رفاہ و آسائش میں رہتا ہے۔ اس موقع پر علامہ طباطبائی یونیورسٹی کے پروفیسروں، دانشوروں اور فن و ہنر کے ماہرین اور اسی طرح نو دیگر ممتاز دانشوروں کو شہید آوینی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یوکرین کے مشرقی شہر سلوویانس اور اس کے اطراف میں روس نواز مزاحمت کاروں اور یوکرینی فوجیوں کے درمیان لڑائی جاری ہے اور اسی کے ساتھ رپورٹ یہ ہے کہ یوکرینی فوجیوں کا ایک دستہ دونیس کے مزاحمت کاروں میں شامل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف شہر خارکیف میں یوکرین کی عبوری حکومت اور وفاقی نظام کے حامیوں کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور بھی ناکام ہو گیا ہے۔
یوکرین سے علیحدگی چاہنے والے صوبے دونیسک کے شہر سلوویانسک اور اس کے نوائی علاقوں میں یوکرینی فوج اور روس نواز مزاحمت کاروں کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں اور فائرنگ اور بم دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ خود ساختہ عوامی جمہوریہ دونیسک کے سربراہ میروسلاو رودنکوف نے بتایا ہے کہ اتوار کے روز شدید جھڑپ اس وقت شروع ہوئی کہ جب یوکرینی فوجیوں نے روس نوازوں کی ایک چیک پوسٹ کو زبردستی ختم کرانے کی کوشش کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں کئی دھماکے ہوئے ہیں، تاہم اس میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے بارے میں کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے۔ ادھر روسی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں مشرقی یوکرین خصوصاً دونیسک کے شہر سلوویانس میں ہونے والی جھڑپوں کی انتہائی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ماسکو کا کہنا ہے کہ کیف اپنے ہی شہریوں کے خلاف فوجی طاقت استعمال کر رہا ہے۔ دریں اسنا یوکرینی سرحدی گارڈز نے لوہانس کے خود ساختہ گورنر والری بولوتوف کو روس نوازوں کے حملے کے بعد رہا کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ والری بولوتوف کو یوکرین کے سرحدی گارڈ نے اس وقت گرفتار کر لیا تھا جب وہ سرحد پار کر کے روس جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یوکرین کے سرحدی گارڈز کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے ان کی گرفتاری کے احکامات پہلے ہی صادر کیے جا چکے تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق ان کی گرفتاری کے کچھ ہی دیر بعد بڑی تعداد میں مسلح افراد نے سرحدی چیک پوسٹ کا محاصرہ کر لیا اور میروسلاو رودنکوف کو آزاد کرا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ دوسری جانب یوکرین کا ایک فوجی دستہ دونیسک میں روس نوازوں کے ساتھ مل گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یوکرینی فوجیوں کے اس اقدام کے بعد دونیسک کے مقامی حکام نے کہا ہے کہ یوکرین کی حکومت کے ساتھ اسی صورت میں بات چیت کی جائے گی کہ جب دونیسک سے سرکاری افواج نکل جائیں گی۔ قابل ذکر ہے کہ یوکرین سے علیحدگی اختیار کرنے والے علاقے میں الیگزینڈر بارودائے کو وزیر اعظم منصوب کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کی 27 رکنی کابینہ کا اعلان پیر کے روز کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ یوکرین کی مغرب نواز حکومت کے مخالفین نے ایک ریفرنڈم کے ذریعے لوہانسک اور دونیسک کی علیحدگی کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ ادھر بتایا جاتا ہے کہ یوکرین کے موجودہ حکام کی دعوت پر خارکوف میں ہونے والے اجلاس کی دوسری نشست کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا ہے۔ رشیا ٹوڈے کے مطابق اعلان کیا گیا ہے کہ اس سلسلے کا اگلا اجلاس 11 جون کو یوکرین کے مرکز چیریکس میں ہوگا۔ یوکرین کے سابق صدر لیونید کراوچوک نے ان مذاکرات کو تعمیری بتایا ہے، تاہم لوگانس کے مقامی کونسل کے صدر والری گولنگوف نے کہا ہے کہ مشرقی یوکرین کے لیے کیف کی پالیسی میں تبدیلی کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے تاکید کی کہ موجودہ بحران سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ملک میں فیڈرل نظام حکومت قائم کیا جائے یا کم از کم لوہانس اور دونیسک کے وفاقی نظام کو مد نظر رکھا جائے۔ واضح ہے کہ کیف کے حکام نے اس اجلاس میں لوہانس اور دونیسک کے نمائندوں کو شرکت کی دعوت نہیں دی ہے۔
اقوام متحدہ کے ایک سینئر عہدیدار نے یوکرین میں فوجیوں اور روس کے حامیوں کے درمیان کشیدگی میں غیر معمولی اضافے کو تشویشناک بتایا ہے. انسانی حقوق کے امور میں اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ایوان سیمنویچ نے کہا ہے کہ یوکرین کا بحران 1990 کے عشرے میں سابق یوگوسلاویا کی خانہ جنگی کی ہی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ یوکرین کے مشرقی علاقوں سے ملنے والی خبروں میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کی فوج اور روس کے حامیوں کے درمیان جنگ جاری ہے جس میں اب تک سینکڑوں افراد مارے جا چکے ہیں. یوکرین کے مشرقی شہروں میں حکومت کے مخالفین نے سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیا ہے اور یوکرین سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. خود ساختہ عوامی جمہوریہ دونیسک کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کی جمہوریہ رشین فیڈریشن میں شامل ہونے کی درخواست دے گی. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا کہنا ہے کہ 25 مئی کو یوکرین میں ہونے والا صدارتی الیکشن آزادانہ، منصفانہ اور قانونی نہیں ہو سکتا. روسی وزیر خارجہ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ 21 فروری کے معاہدے کے مطابق یوکرین میں ایک وسیع البنیاد حکومت تشکیل پانی چاہیے، لیکن اس وقت یوکرینی حکام کی کوشش ہے کہ اس معاہدے کو مد نظر رکھے بغیر اور آئین میں اصلاحات سے پہلے ہی ملک کے صدر کا انتخاب کر لیں. روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسی لیے یہ الیکشن غیر قانونی ہے. ان کا کہنا ہے کہ تمام تر خامیوں کے باوجود ہمارے مغربی حریف یوکرین کے 25 مئی کو ہونے والے صدارتی الیکشن کو آزادانہ اور منصفانہ قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں. روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ اور یورپ کی ساری کوشش یہ ہے کہ کیف کی حکومت کو قانونی حیثیت دیں. ان کا کہنا تھا کہ جس وقت کریمیا میں ریفرینڈم ہوا تھا وہاں ایک بھی گولی نہیں چلی تھی، لیکن اس وقت یوکرین کے مختلف علاقوں میں فوج حملے کر رہی ہے اور لوگوں کی فوجیوں کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی ہیں، تو ایسے میں اگر صدارتی الیکشن ہوگا تو اس کو قانونی نہیں کہا جا سکتا. روسی وزیر خارجہ نے روس کے خلاف بعض مغربی ملکوں کی پابندیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ بین الاقوامی اقتصادی نظام میں ان پابندیوں کو سنجیدگی سے لیا جائے گا. روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پابندیاں ہمیں یوکرین میں آزادانہ اور منصفانہ اصلاحات کے لیے اور زیادہ پرعزم بنائیں گی. سرگئی لاوروف کا کہنا ہے کہ ہم واشنگٹن کے اقدامات کا بدلہ لینے یا جوابی کارروائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن اگر مغرب نے اپنا ذمہ دارانہ رویہ جاری رکھا تو پھر ہم صورتحال کا جائزہ لیں گے. روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ نیٹو میں یوکرین کی شمولیت کا معاملہ خود یوکرین سے مربوط ہے، لیکن اگر اس نے ایسا کیا تو پھر اس کو 9 آزاد جمہوریوں کی دولت مشترکہ کی تنظیم کے رکن ملکوں کی جانب سے اقتصادی پابندیوں کو بھی تحمل کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. شام کے وزیر اعظم نے ملک میں صدارتی الیکشن کی تیاری مکمل کر لیے جانے کا اعلان کیا ہے. دمشق سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق شام کے وزیر اعظم وائل حلقی نے اتوار کو پارلیمنٹ میں الیکشن کی تیاری کے بارے میں بریفنگ کے دوران صدارتی الیکشن کرانے میں پارلیمنٹ کی کوششوں کو سراہتے ہوئے اس کی بنیادی کردار پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ وہ مشکلات و مسائل پر قابو پانے میں قومی، علاقائی اور عالمی سطح پر حکومت کے ساتھ پارلیمنٹ کے بھرپور تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک میں صدارتی الیکشن اپنے وقت پر کرانے کا عزم و ارادہ شام میں خود مختاری اور قومی اقتدار اعلیٰ کے استحکام کا ثبوت ہے. وائل حلقی نے کہا کہ شام میں حکومت اور آئینی ادارے اور ان میں سر فہرست پارلیمنٹ اپنا قومی کردار ادا کر رہی ہے. شام کے وزیر اعظم نے کہا کہ شام میں صدارتی امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ عوام کے ووٹوں سے ہی ہوگا. انہوں نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ پولنگ کے مراکز کے تعین سمیت صدارتی الیکشن کے تمام انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں. قابل ذکر ہے کہ شام میں 3 جون کو صدارتی الیکشن ہوگا، جس کے لیے موجودہ صدر بشار اسد اور 2 دیگر امیدوار حسان نوری اور ماہر حجار میدان میں موجود ہیں. شام میں سرگرم دہشت گردوں کی حامی فرانسیسی حکومت نے فرانس کے متعدد دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے. خبروں میں کہا گیا ہے کہ فرانس کی سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے ایسے 7 انتہا پسندوں کو گرفتار کر لیا ہے جو دہشت گردی کی صفوں میں شامل ہو کر دمشق حکومت سے جنگ کے لیے شام گئے تھے. جن دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے وہ گزشتہ برس کے آخر میں شام گئے تھے. ان انتہا پسندوں پر الزام ہے کہ انہوں نے شام میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کا ساتھ دیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ ان دہشت گردوں کو گزشتہ منگل کو اسٹراسبرگ میں گرفتار کیا گیا۔ فرانس کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ اس وقت فرانس کے 285 دہشت گرد شام میں دہشت گردوں کی صفوں میں شامل ہو کر حکومت اور شامی عوام کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ فرانس کو اس وقت سب سے زیادہ تشویش اس بات کی ہے کہ شام میں سرگرم دہشت گرد عناصر واپس آ کر فرانس میں بھی دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دیں گے۔ فرانسیسی حکومت نے اپریل کے مہینے میں ایک خصوصی سیکیورٹی پلان ترتیب دیا ہے جس کے تحت فرانسیسی شدت پسند نوجوانوں کو القاعدہ میں شامل ہونے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ فرانس ان یورپی ملکوں میں سے ایک ہے جو شام میں دہشت گردوں کی سب سے زیادہ حمایت کر رہے ہیں۔ مصر میں اخوان المسلمین کے 14 رہنماؤں اور کارکنوں پر مقدمہ الجیزہ کی فوجداری عدالت میں شروع ہو گیا ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ اخوان المسلمین کے 14 رہنماؤں اور کارکنوں کو تشدد، شہریوں کا قتل، تشدد اور دہشت گردی کو بڑھاوا دینے اور صوبہ الجیزہ مسجد کے اطراف میں پچھلے سال ہونے والے حادثے کے الزام میں مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اخوان المسلمین کے جن رہنماؤں کے خلاف اتوار کو الجیزہ کی عدالت میں مقدمات شروع کیے گئے ہیں ان میں اخوان المسلمین کے سربراہ محمد بدی، اخوان المسلمین کے دو اور سینئر رہنما محمد البلتاجی اور اسام اریان بھی شامل ہیں۔ ان افراد کا الزام ہے کہ انہوں نے مسجد الاستقام کے قریب اپنے حامیوں کو جمع ہونے اور سرکاری اور پبلک عملہ کو نقصان پہنچانے کے لیے اکسایا تھا۔ اخوان المسلمین نے ان سبھی الزامات کو مسترد کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اخوان کے رہنماؤں اور کارکنوں پر مقدمات مصر میں بغاوت کے نتیجے میں آنے والی حکومت کو تقویت پہنچانے کی غرض سے چلائے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کی سابق حکمراں جماعت بہوجن سماج پارٹی کے سربراہ نے مرکز کی یو پی اے حکومت کی حمایت کو حالیہ پارلیمانی انتخابات میں اپنی پارٹی کی شکست کی وجہ قرار دیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں لکھنؤ سے سرور حسین۔
اتر پردیش کی سابق وزیر اعلیٰ اور بہوجن سماج پارٹی کی قومی صدر مایاوتی نے پارلیمانی انتخابات میں اتر پردیش میں بہوجن سماج پارٹی کی شکست پاش کی وجہ کانگریس پارٹی کو بہوجن سماج پارٹی کے ذریعے حمایت دینے اور عوام میں یو پی اے حکومت کے خلاف ناراضگی کو قرار دیا ہے۔
ایک جانب جہاں یو پی اے کی سربراہ سونیا گاندھی اور کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی نے حالیہ پارلیمانی انتخابات میں شرمناک ہار کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، وہیں دوسری جانب اتر پردیش کی سابق وزیر اعلیٰ اور بہوجن سماج پارٹی کی قومی صدر مایاوتی نے اتر پردیش میں شکست فاش کی وجہ کانگریس پارٹی کو مرکز میں حمایت دینے اور یو پی اے کی عوام مخالف پالیسیوں سے عوام کی ناراضگی کو قرار دیا ہے، جبکہ بھارتی جنتا پارٹی کے ذریعے تاریخی اور حیرت انگیز فتح حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کی سیاست میں ایک نئے باب کا آغاز ہو چلا ہے۔
دیش کی جنتا کیندر میں رہی کانگریس پارٹی کی یو پی اے سرکار کی غلط نیتیوں و ان کی ناکامی کے زبردست خلاف تھی اور اس کا کافی کچھ نقصان ہماری پارٹی کی ہی طرح انیہ ان سبھی پارٹیوں کو بھی اٹھانا پڑا ہے جنہوں نے اس سرکار کو دیش میں سمپردائک طاقتوں کو کمزور بنانے کے خاص مقصد سے ہی نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو مجبوری میں اپنا بھار سے سمرتھن دیا ہوا تھا۔
مایاوتی اتر پردیش میں بہوجن سماج پارٹی کی شکست فاش کی وجہ چاہے جو بھی قرار دے، لیکن زمینی حقیقت تو یہی ہے کہ اس مرتبہ بہوجن سماج پارٹی کے ہاتھوں سے دلت ووٹ پھسل کر بھارتی جنتا پارٹی کے جھولی میں جا گرے ہیں۔ کیمرامین ارشاد حسین کے ساتھ سرور حسین، سحر عالمی نیٹ ورک، لکھنؤ۔
امریکہ کے اٹارنی جنرل نے ملک میں نسل پرستی میں روز افزوں اضافے پر سخت تشویش ظاہر کی ہے۔ अमेरिका के सिया फार्म अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर ने शनिचर को सरकारी स्कूलों में नस्ल परस्ती पर पाबंदी के सिलसिले में फेडरल अदालत के फैसले की 60वीं सालगिरह की मुनासिबत से मुनक़दा एक तकरीब में जो मॉर्गन यूनिवर्सिटी में हुई कहा कि अगरचे अमेरिका में नस्ली तासुबात पर मबनी तकरीरों की मजम्मत की जाती है लेकिन अमली तौर पर नस्ली इम्तियाज़ में न सिर्फ ये कि कोई कमी नहीं आई है बल्कि इसमें रोज़ अफजों इजाफा हो रहा है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अमेरिका में नस्ली तासुब में शिद्दत अफसोसनाक है। उनका कहना था कि जिस तरह से नस्ली तासुब में इजाफा हो रहा है ना उसको सही तरीके से बयान किया जा रहा है और ना ही उसको रोकने के लिए मौसर इकदामात किए जा रहे हैं। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नस्ली इम्तियाज़ और तफरीक के खिलाफ नई जंग का मैदान ऐसी पॉलिसियों और कवानीन पर मुर्तकिज़ होना चाहिए जहाँ इस फिक्र को मुसलसल रोका जाए। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने स्कूलों में सिया फार्म स्कूली बच्चों के लिए डिसिप्लिन की रविश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सिया फार्म स्कूली बच्चों की सफ़ेद फार्म बच्चों के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा तनबी की जाती है। उन्होंने कहा कि 2013 में अदालती कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि एक जैसे जुर्म के इर्तिकाब की सूरत में सिया फार्मों को सफ़ेद फार्मों से 20% ज़्यादा सज़ा दी जाती है। उनका कहना था कि इंतखाबात में धांधली को रोकने के बहाने सिया फार्मों हस्पानवी नजाद बाशिंदों और दीगर अकलियतों पर वोट डालने के ताल्लुक से ज़्यादा बंदिश लगाई जाती है। और नाज़रीन आखिर में एक बार फिर आज की अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। ईरान के सीनियर एटमी मुजाकरात कार की गुफ्तगु चौथे दौर के मुजाकरात की वजाहत और ईरानी कौम के एटमी हुकूक के तहफ्फुज पर जोर। यूक्रेन का बहरान मशरकी शहर स्लोवियांस्क और उसके अतराफ में लड़ाई में शिद्दत। शाम में पार्लियामेंट में वजीर आजम की ब्रीफिंग 3 जून के सदारती इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल कर लिए जाने का ऐलान। नाज़रीन यहीं आशा खबरनामा अपने अख्तिताम को पहुंचता है। ताज़ा तरीन और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए हमारी वेबसाइट देखिए पता है urdu.sahtv.ir। कल तक के लिए इजाज़त चाहेंगे, खुदा हाफिज़।